لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 23 صبر و شکر کے فضائل پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں عمل صبر کرنا اور شکر ادا کرنا بہت اونچے عمل ہیں اور زندگی کے ساتھ ساتھ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال زندگی کا کوئی حصہ ان دونوں سے خالی نہیں ہے. ہر دم ہر روز ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی عمل کوئی نہ کوئی چیز مرضی کے مطابق ہوتی ہے، تو شکر کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مرضی کے خلاف ہو، اس کی وجہ سے طبیعت پریشان ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، صدمہ ہو، تو اس کو انا اللہ پڑھے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کا نام صبر ہے. یہ دونوں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کرنے والے عمل ہیں، اور چونکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ایک مستقل روح نمبر 23 میں ان کو بیان فرمایا ہے. قرآن و حدیث سے ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا ثواب بیان فرمایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنا معمول بنا لیں. مسلمان کو جو ہموم و غموم پیش آتے ہیں، جو رنج و غم و صدمے پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک صدمہ اولاد وغیرہ کے انتقال کا صدمہ ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا کہ جسے ایسا کوئی صدمہ پیش نہ آیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بھائی کا، کسی کی بہن کا، کسی کے دوست کا، کسی کا رشتہ دار، کسی رشتہ دار کا. یہ بھی ایک صدمہ ہے، یہ بھی ایک غم ہے، اور اس صدمے اور غم میں غمگین ہونا اور آنسو بہانا، لیکن زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا، یہ عین صبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اولاد اور اپنے صحابہ کے انتقال پر رونا ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے جو کسی عورت کے زیر پرورش تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے ملنے جایا کرتے تھے, اور بچپن ہی میں پھر ان کا انتقال ہوا اور انتقال بھی حضور کی گود میں ہوا. ایک بار آپ ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم کو آپ کی گود میں دیا گیا, اور پھر ان پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ حضور کی گود میں ہچکیاں لینے لگے, اور دیکھتے دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, اور آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ابراہیم, ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم, ہم تمہاری جدائی پر رنجیدہ اور غمگین ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا, لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہتے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ آدمی کیسے بڑے سے بڑے صدمہ ہو لیکن صبر سے کام لے, اللہ کی رضا میں راضی رہے. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو ہم بھی منظور ہیں, ہم بھی راضی ہیں. مرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر رونا چاہیے, لیکن ایک رونا ہے فطری اور طبعی, وہ صبر کے اندر داخل ہے, صبر کے خلاف نہیں ہے, اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, بلکہ وہ مرنے والے کی محبت کا حق ہے, کیونکہ وہ محبوب ہم سے جدا ہوا تو جدائی کا غم ہونا ہی چاہیے. اور ایک غم ہے زمانے جاہلیت کا, جسے کہتے ہیں مصنوعی رونا رونا, یا حد سے زیادہ رونا, جسے ہمارے زمانے میں محرم کے مہینے میں شیعہ روتے ہیں, اور رونے والے باقاعدہ اجرت پر ملتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, انہیں کام رونا ہے, ان کو بلا کر بٹھا دو, پیسے دے دو, پھر وہ ایسا روئے کہ آپ کو بھی رونا دیں گے, جس کو رونا نہ آتا اس کو بھی رونا آ جائے. تو یہ ناجائز اور حرام ہے. یا جس رونے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے اور گلہ شکوہ کیا جائے, وہ رونا ناجائز ہے, وہ منع ہے, ورنہ آنسو بہانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اولاد کا غم بھی بلا شبہ غم ہے, اور اس میں بھی آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری رضا میں راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو جتنے بھی رنج و غم ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی تکلیفیں ہیں, جتنے صدمے ہیں, جتنے نقصانات ہیں, جتنے حادثات ہیں, جتنے سانحات ہیں, جتنے واقعات ہیں جس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, ان سب میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت, اس کا امتحان ہوتا ہے. اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری رضا میں راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا. جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں رہتا وہ فیل ہو جاتا ہے. لہذا رنج و غم تو سبھی کو پیش آئیں گے بھائی, بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیش آئے ہیں, عام سے عام لوگوں کو پیش آئے ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, یہ کسی اور بزرگ کا یہ واقعہ ہے جو نزہت البساتین میں لکھا ہے, اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے. ان کا واقعہ سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کی دو قسمیں ہیں. بزرگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو بزرگوں کی وہ ہے کہ بچپن سے وہ اللہ کے ولی ہے, ان کا بچپن بھی نیکی میں گزرا, جوانی بھی نیکی میں گزری, بڑھاپا بھی نیکی میں گزرا. انہوں نے بچپن سے بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تابع داری کا ذوق پایا اور اسی میں ان کی ساری زندگی گزر. ایسے ولی اللہ, ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے. اور ہمارے اکثر بزرگ ایسے ہی ہیں. دارالعلوم کراچی قبرستان میں ایک بزرگ مدفون ہے, خلیفہ محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ. یہ کراچی میں تھے, بہت بڑے عامل تھے, اور وہ ہمارے حضرت بانی دارالعلوم کراچی کے بڑے معتقد بلکہ باپ کے احباب میں سے تھے. وہ حضرت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نے ان کا بچپن بھی دیکھا, ان کی جوانی بھی دیکھی, ان کے بڑھاپا بھی دیکھا, تینوں حالتوں میں ایک ساتھ آیا. تو یہ مادر داد ولی کہلاتے ہیں. ایسے بزرگوں کو مادر داد ولی کہتے ہیں کہ بچپن سے اللہ کے ولی ہیں, اسی میں ان کی ساری عمر پوری ہو گئی ہے. ایک بزرگ یہ ہوتے ہیں, اور ایک بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ شروع میں تو زیادہ دین کی طرف توجہ نہ ہوئی, اصلاح کی طرف توجہ نہ ہوئی, آدھا کر زندگی گزری, پھر اللہ باق نے ان کی کہا پڑ, اور پھر وہ اولیاء اللہ کے صف میں داخل ہو کر کے اللہ کے ولی بن گئے. یہ واقعہ ایسے بزرگ کا ہے دنیا بھی سنانے والے. اور خالد الوقت خدیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ شروع میں یہ دین سے دور اور عمل سے دور تھے, یہاں تک کہ پینے پلانے کی بھی کوتاہی ہو جاتی تھی. اب اندازہ کرو جو پینے کی عادت رکھتا ہو, یعنی شراب پینے کی عادت رکھتا ہو, تو اس سے پھر کیا نیکی کی توقع ہو سکتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی ایسے ہی گناہوں میں اور لا جانی کاموں میں گزر رہی تھی, اسی دوران میں نے ایک باجی خریدی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی. جب وہ بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی تو میرا اس سے بڑا دل بہلتا تھا, میں اس کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا تھا. جب ذرا سے وہ اور بڑی ہوئی تو اور چلنے لگی تو اور بھی زیادہ وہ میرے ساتھ کھیلتی, اور کبھی کبھی وہ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی اور میرے داڑھی کے بال کھینچتی, تو مجھے بڑا مزہ آتا. تو اس کی پیاری پیاری باتوں سے, اس کے اچھلنے کودنے سے, اس کے چلنے پھرنے سے میرا بڑا دل باغ ہوا اور میری وحشت ختم ہو گئی اور گھر کے اندر رونق آ گئی اور گھر جو ہے وہ خوشی کا گھر بن گیا, اور اس بچی کی وجہ سے میرا بڑا دل خوش رہا. پھر ایک دم وہ بیمار ہو گئی, اور ایسی بیمار ہوئی کہ میں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے اس کو صحت ہو جائے, لیکن جتنا بھی علاج کیا اتنا ہی فرق بڑھ گیا. آخر اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے صدمے کی انتہا نہ کی. مجھے اس کی رجائی پر بڑا غم ہوا اور بڑا مجھ کو رونا آیا. ایک بات مجھے اس کی یاد آتی ہے اور میں روتا. تو ایک دن شب بارات تھی اور میں اسے غم سے نڈھال تھا. رات کو میں اپنے کمرے میں اس کو یاد کر کے روتے روتے سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی. تو میں خواب دیکھنے لگا, نیند میں میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں اپنی قبر سے نکلا اور ایسا لگا جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں. اب جیسے میری آنکھ کھلی اور میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بڑا گھبرایا, کیونکہ میری پیچھے کی زندگی تو بڑی گناہوں کی زندگی تھی. تو میں نے مجھے بڑا فکر ہو فکر لائی کوئی کہ میرے پاس تو نہیں کیا نہیں گناہ گناہ ہے, میرا کیا ماں کیا انجام ہوگا. ابھی میں اسی فکر میں تھا اور سوچ وچار میں مشغول تھا کہ میرا کیا ہوگا, اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کھس کھساہٹ کی آواز سنی جیسے کوئی چیز میرے پیچھے آ رہی ہو. میں نے مڑ کر دیکھا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی خوفناک اژدہا کالے رنگ کا منہ کھولے اور مجھے ڈسنے کے لیے دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے میں آگے کی طرف دوڑا. اب میں دوڑا تو وہ بھی تیز تیز میرے پیچھے آنے لگا. کہتے ہیں اب میں آگے جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے آ رہا ہے. میں بڑے پریشان, میں اسے دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ کہ اگر اسے نے مجھے ڈس لیا تو میں دمر گیا ہوں. راستے میں مجھے ایک بزرگ ملے, سفید اور نورانی چہرے والے, سفید کپڑے پہنے ہوئے اور انتہائی نحیب اور کمزور. میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان سے درخواست کی, حضرت یہ بلا میرے پیچھے آ رہی ہے, یہ خوفناک اژدہا مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا ہے, خدا کے لیے آپ میری مدد کرو, مجھے اس سے کسی طرح بچاؤ. تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مشکل سے میں کھڑا ہوں, میرے میں اتنی جان نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں, تم آگے جاؤ شاید اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. میں ان سے مایوس ہو کر کے آگے چلا, ایک پہاڑ نظر آیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. میں پہاڑ پہ چڑھ گیا وہ پیچھے سے آنے لگا. جب میں بالکل اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اس جانب جہنم دیکھ رہی ہے اور جہنم کی آگ جو ہے وہ جل رہی ہے اور بڑی تیز ہو رہی ہے. قریب تھا کہ میں وہاں گرتا تو کسی نے کہا کہ تم دوزخی نہیں ہو ہٹ جاؤ. جب یہ میں نے سنا تو مجھے ذرا ڈھارس بنی لگی اور مجھے تسلی ہوئی کہ کچھ ہے میرے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آسرے کی بات. خیر میں پہاڑ سے نیچے اترا, پھر میں دوسری طرف بھاگا اور وہ میرے پیچھے آیا. اب میں جہاں جاؤں میرے پیچھے آئے, جہاں جاؤں میرے پیچھے آئے اور میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان. آخر پتنی کتنا نمبر چکر کاٹ کے پھر میں انہیں بزرگ کے پاس سے گزرا. پھر میں ان سے درخواست کی کہ یا حضرت کچھ میری مدد کرو, یہ بلا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, مجھے ڈسنا چاہتی ہے اور ہلاک کرنا چاہتی ہے, خدا کے لیے کچھ میری امداد کرو. انہوں نے بیٹا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوں, اتنا کمزور ہوں کہ میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا اور نہ تمہاری اس بارے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں. حلال تم دیکھو دوڑو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. ہاں انہوں نے ان بزرگ نے کہا کہ اچھا میں تم کو بتاتا ہوں کہ سامنے جو پہاڑ ہے بالکل گول سا وہاں تم جاؤ, وہاں مسلمانوں میں کچھ امانتیں جمع ہیں, اگر تمہاری بھی وہاں کوئی امانت ہوگی تو تمہیں مل جائے گی, وہ تمہارے کام آئے گی انشاءاللہ. یہ اس نے کہا. تو اب میں اس طرف بھاگا اور سانپ میرے پیچھے آتا رہا. جب میں اسے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ نہیں ہے, گول عمارت ہے. یہ پہاڑ کے اندر دروازے دروازے بنے ہوئے ہیں, زمینی دروازے بھی ہیں اور بالائی منزل کے اندر بھی دروازے دروازے ہے گول عمارت, اور ان کے دروازوں پر میں دیکھ کے فرشتے کھڑے. انہوں نے دیکھ لی ویسے ہی میری جان میں جانا نہیں. میں جب قریب گیا تو انہوں نے مجھے گھبرایا ہوا دیکھا اور پریشان حال دیکھا تو آگے چلا ہم دروازے کھولتے ہیں, شاید تمہاری امانت ہو تو تمہیں مل جائے اور آج تمہارے کام آ جائے. تو ان دروازے کھولے تو اندر سے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے نکلے, بڑے حسین حسین بڑے خوبصورت خوبصورت چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی لڑکیاں بھی وہ جلدی دیکھنے لگے کہ تم بھی دیکھو تمہاری لڑکی کا جو انتخاب ہوا وہ ان میں ہے یا نہیں ہے. کافی انہوں نے دیکھا والا لیکن میری بیٹی تو اس کے اندر تھی نہیں. اسی دوران میں نے ذرا اوپر دیکھا تو ایک دم اوپر سے مجھے میری لڑکی نظر آئی. اوپر کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے وہاں سے ان کا ابا ابا تم یہاں کہاں گئے یہ کہہ رہے ہیں. وہ پھر اس نے اپنا ہاتھ نیچے کھینچا میں میرا ہاتھ پکڑا اور پھر کیسے پتہ نہیں میں اوپر چڑھ گیا. ایک ہاتھ سے تو اس نے مجھے پکڑا میں اوپر پہنچا دوسرا ہاتھ اس نے سانپ کی طرف کیا تو وہ الٹا بھاگا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی. اندر کمرہ کیا تھا وہ تو بڑا اسپیشل کمرہ تھا ہر طرح کی سہولتیں آسانیاں خوبصورت کمرہ بڑا آرام دہ اور وہ مجھ سے اب یاد بیٹھو میں وہاں بیٹھ گیا اور پھر وہ میرے گود میں بیٹھ گئی اور مجھ سے پیاری پیاری باتیں جیسے دنیا میں کیا کرتی تھی اسی طرح کرنے لگی. میرا سارا غم ختم ہو گیا اور بڑا مجھے سکون ملا آرام ملا راحت ملی. اور میں نے اس سے کہا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا بس ہم یہاں رہتے ہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تم دنیا سے آؤ گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں رہتے ہیں. اور پھر اس نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی. میں نے کہا تم یہاں قرآن شریف بھی پڑھتے ہو؟ کہا ہاں قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں. اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی جس میں ان کے لیے ہدایت کا سامان تھا کہ الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمانداروں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل ڈر جائے اللہ کے ذکر کے لیے, جھک جائے اللہ کے ذکر کے لیے. جب یہ آیت پڑھی تو مجھے ایک دم ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کلام کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹیا یہ بتا, یہ جو میرے پیچھے بلا آ رہی تھی وہ کالے رنگ کا اژدہا ڈسنے کے لیے منہ کھولے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا, یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ اس نے مجھے دوڑ بڑا دوڑایا, میں تو اس سے بڑا گھبرایا. تو اس نے کہا بھائی تمہارے بادام آ گیا ہے, تم جو رات دن فسق و فجور میں مبتلا ہو, پینے پینانے کے گناہ میں مبتلا ہو, یہ ساری بدامالیوں نے یہ شکل اختیار کر رکھی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو جہنم میں ڈال دیں اور دوزخ کے عذاب میں کسی طرح مبتلا کر دیں. یہ تمہارے گناہوں نے اژدھے کی شکل اختیار کر رکھی ہے. تو میں نے سوچا وہ جو راستے میں کمزور بزرگ ملے تھے جو بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, بڑا ان کا نورانی چہرہ بھی تھا, وہ کون تھے؟ کیا وہ ابا تمہارے نیک عمل تھے؟ اب آپ نیک عمل کرتے نہیں ہو, نماز تم نہیں پڑھتے, روزے تم نہیں رکھتے, تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں, اس لیے وہ اتنے کمزور ہیں کہ آج اس جگہ وہ کام آتے آپ کے, لیکن کرتے تھے بھی تو کام آتے, آپ نے نیک کام کیے نہیں, لہٰذا وہ جو تھوڑا بہت آپ کے اعمال ہیں بس انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے, اس لیے وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے. آپ کی بدعمالیاں زیادہ ہیں, نیک اعمال کمزور ہیں, بدی غالب ہے, نیکی مغلوب ہے. اور آپ کب تک اس طرح رہیں گے؟ انجام تو آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو کہتے ہیں بس یہ باتیں ہو رہی تھیں اچانک دنیا کھلی اور اس کی ساری باتیں مجھے یاد اور پورا قیامت کا منظر میری آنکھوں میں, وہ سانپ بھی اور وہ بزرگ بھی اور میری بیٹی کی پیاری پیاری باتیں بھی اور قرآن شریف کی وہ آیت بھی جس میں اللہ پاک نے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے فرمایا ہے. تو بس رات بھی مبارک تھی, رات بھی شب برات کی تھی. بس میں اٹھا اور میں نے غسل کیا اور سراب تو وہ پڑھ رہے اور تہیا کر لے کہ بس اب مرتے دم تک کوئی گناہ نہیں کرنا, ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی تابع داری اختیار کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو مٹانا ہے اور نیکیوں کو بڑھانا ہے. مزدور صاحب کا شعر یاد آ گیا, حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا, اس نے ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, اس نے ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا. انہ قد فاز فوزا من نجا, بلا شبہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو گیا. کہتے ہیں بس پھر میں نے سب گناہوں سے توبہ کی اور میں اللہ تعالیٰ کی طائبہ داری میں لگ گیا, پھر اللہ پاک نے ان کو اولیاء اللہ کے اندر بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا. تو دیکھو ان کی بیٹی جس کا انتقال ہو گیا تھا وہی ان کے لیے دوزخ سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی, وہی اولاد کا غم بھی ہے غم, مگر یہ سورۃ الرعد میں حقیقت میں یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی صبر کا ذریعہ ہے. اگر آدمی اس پہ صبر کر لے تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, صبر کے نتیجے میں آدمی کو ثواب بھی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ قرب بھی ملتا ہے. اس لیے صبر ایسی چیز ہے کہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور آدمی کو صبر کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے. دیکھو کسی آدمی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور کوئی غم نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. غم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیش آئے ہیں اور ایسے ایسے غم پیش آئے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو بھی رنج و غم و صدمہ پیش نہیں آیا. تو جب حضور کو غم اور رنج پیش آیا تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ ایک شعر ہے جس میں بھی اسی طرح کی ایک بات ہے, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. موت کا غم حضور کو لاحق ہو, حضور کو اپنی اولاد کا غم, اپنی دو بیویوں کا غم, اور کتنے صحابہ کرام آپ کی زندگی میں شہید ہوئے ان کا غم آپ کو ہوا اور آپ کا غم آپ کے اولاد کو اور صحابہ کرام کو پیش آیا. حبیب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا, مجھ پر ایسے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ دن پر آتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. صبت علیہ مصائب لو انہا, صبت علیہ تو دنیا دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتا. تو زن تو غم سے کوئی اللہ کا نبی کوئی ولی خالی نہیں, لیکن صبر ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. تو یہی سارے پیغمبروں کی تعلیم ہے اور یہی قرآن حدیث کی تعلیم ہے, یہی تعلیم اس کتاب میں حضرت نے جمع فرمائی. تو صبر جو ہے وہ ہم اپنے معمول میں رکھیں, جب کبھی کوئی تکلیف ہو تو صبر کر لیا کریں اور جب کوئی نعمت ملے شکر کر لیا کریں. اب ایک اور حدیث پڑھتے ہیں صبر ہی کے متعلق, حدیث نمبر 13. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے, یعنی اس روایت کا تھوڑا سا حصہ یہاں پر ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعاون میں ثواب کی نیت سے تعاون زدہ بستی میں ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا, تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا, اگرچہ اس بیماری میں اس کی موت واقع نہ ہو. اگر اس میں موت واقع ہو جائے تو یہ بڑے درجے کی شان ہے. تعاون ایک بیماری کا نام ہے جس کے اندر آدمی کے بغل میں, یہ کان کے پیچھے, یہ کسی اور نازک جگہ پر, ایک پھوڑا نکلتا ہے جس میں اس کے جسم کا فاسد اور زہریلا مادہ ہوتا ہے، اور جس کے نکلتا ہے وہ بہت جلد مر جاتا ہے. اور جب یہ طاعون کی بیماری کہیں ہوتی ہے تو ہزاروں آدمی اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور ہزاروں بچ بھی جاتے ہیں. تو یہ کافروں کے حق میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں پر بھی یہ عذاب آیا اور ہزاروں لاکھوں آدمی طاعون کی بیماری میں مر گئے، ان کے لیے تو یہ عذاب تھا، لیکن مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے. طاعون کے اندر مرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، طاعون مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے. اسی لیے جو طاعون کے اندر مر جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. جس کو طاعون کی بیماری میں جس کا انتقال ہو جائے وہ شہید کہلاتا ہے. جیسے آگ میں جلنے والا شہید ہوتا ہے، ڈوب کے مرنے والا شہید ہوتا ہے، ایسی طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے. اور شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے. لیکن اگر کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے اور بہت لوگ اس میں مبتلا ہو کر مرنے لگے، تو وہاں حکم یہ ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس بستی کے رہنے والے ہیں وہ اندر ہی رہیں، اس خیال سے باہر نہ جائیں کہ بھائی ہم اندر رہیں گے تو ہم بھی طاعون میں مر جائیں گے، اس لیے جان بچانے کے لیے وہ باہر نکل جائے، اس کی ممانعت ہے. اور باہر والوں کو یہ حکم ہے کوئی اندر نہ جائے. جس بستی میں طاعون آیا ہوا ہے اور طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، باہر والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بستی کے اندر نہ جائے، باہر ہی رہے. اور یہ حکم شریعت نے اس لیے دیا ہے تاکہ اندر والوں کا بھی عقیدہ صحیح رہے اور ایمان صحیح رہے، باہر والوں کا بھی عقیدہ صحیح رہے اور ایمان صحیح رہے. اور مسلمانوں کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بیماری خود کسی کے نہیں لگتی، جس کی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جو بیماری ہوتی ہے اسے قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب جس کی قسمت میں بیماری طاعون کی لکھی ہے، اب چاہے وہ بستی میں رہے یا باہر جائے، وہ اس بیماری میں شہید ہوگا. اور جس کی قسمت میں بیماری نہیں لکھی ہے اور طاعون ہونا اسی قسمت میں نہیں لکھا ہے، تو چاہے وہ اندر رہے یا باہر چلا جائے اس کو ہوگی نہیں. تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی کی لگتی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس جس کی قسمت میں اللہ پاک نے طاعون کی بیماری لکھی ہے بس انہیں کو ہوگا، اور جن کو طاعون کی بیماری نہیں لکھی ان کی تقدیر میں نہیں ہے تو ان کو نہیں ہوگا. یہ ہے صحیح عقیدہ. جب صحیح عقیدہ یہ ہے تو اندر والوں کو باہر نکلنے سے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ اگر وہ باہر چلا گیا اور طاعون سے بچ گیا تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اگر میں اندر ہوتا تو میں بھی مر جاتا، میں تو بھائی باہر آ گیا تو بچ گیا. یہ عقیدہ خراب ہو گیا اس کا. حقیقت کیا تھی کہ اسے قسمت میں تھا ہی نہیں طاعون، طاعون کی بیماری اسے قسمت میں تھی ہی نہیں، لہذا وہ اندر رہتا تب بھی نہیں مرتا. یہ نہیں کہ اندر رہتا تو مر جاتا، باہر نکل کے بچ گیا، یہ بات نہیں ہے. اسے قسمت میں جب طاعون نہیں ہے تو اندر اور باہر برابر، اس لیے اس کو احتیاطاً حکم دیا کہ تم اندر ہی رہو، تمہاری قسمت میں طاعون ہوگا تو شہید ہو جاؤ گے، نہیں تو زندہ رہو گے. جیسے کہ ہزاروں آدمیوں کو طاعون ہوتا ہے، ہزاروں کو نہیں ہوتا. اور باہر والوں کو بھی اس لیے منع کیا کہ اگر باہر والا اندر چلا گیا اور طاعون کی بیماری میں شہید ہو گیا تو یہ سمجھا، اور لوگ بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم کہہ رہے تھے مت جا مت جا، اندر چلا گیا تو مر گیا. حالانکہ اندر جانے سے نہیں مرا، اسی قسمت میں طاعون ہونا لکھا تھا اور طاعون میں اس کا انتقال لکھا تھا. کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں مرتا ہے اور کوئی آدمی دو دفعہ نہیں مرتا ہے. تو اس لیے باہر والوں کی بھی شریعت نے عقیدے کی حفاظت کی تاکہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، اندر والوں کی بھی حفاظت کی کہ تم باہر مت جاؤ تاکہ ان کا عقیدہ صحیح رہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے. ایک ہوتی ہے عمل کی خرابی، ایک ہوتی ہے عقیدے کی خرابی. چونکہ عمل سے عقیدہ زیادہ اہم، اس لیے عقیدے کی خرابی بڑی خرابی، اور عمل کی خرابی اس کے مقابلے میں چھوٹی خرابی ہے، دونوں خرابیوں سے بچنا چاہیے. تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص تعاون زدہ بستی میں ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہی ہو کے رہے گا، تو ایسے آدمی کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. یعنی وہ اگر بستی میں رہا اور ڈر تو لگ رہا ہے کہ بھائی سب تعاون میں مر رہے ہیں میں بھی مروں گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر وہیں ٹھہرا رہا، تو اگر تعاون میں نہ مرا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور اگر اسے قسمت میں تعاون ہوا اور تعاون کے اندر مر گیا تب بھی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. تو ہر آدمی نفع ہوا، نقصان تو ہوئی نہیں. تو بلا وجہ بستی چھوڑ کے بھاگنا اور شہر اور علاقہ چھوڑ کے بھاگنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ اندر ہی رہو، صبر کے ساتھ رہو، یہ صبر ہے. اور صبر کا وہ درجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شہید ہو جائے، تعاون کی بیماری ہو جائے تو شہید، اور تعاون کی بیماری نہ ہو تو شہید. تو فائدہ اندر رہنے میں ہوا، باہر جانے میں ہوا. وہ بڑھیا والا کام کرنا چاہیے جس میں دونوں فائدے ہوں. حضرت اس کا ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں، وہ فائدہ یہ فرماتے ہیں کہ تعاون پھیلنے کے وقت بستی میں رہتے ہوئے گھر بدلنا یا محل نہ بدلنا یا اسی بستی کے جنگل میں جانا یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ دوسرے شہر میں چلا جائے، دوسرے علاقے میں چلا جائے، یہ منع ہے. اور وہاں پر رہنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ وبائی بیماری ہے جس میں بیکوقت ہزاروں آدمی فوت ہو جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ تعاون آیا تھا تو 70,000 آدمی ایک ہی دن میں مر گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تعاون آیا تھا تو 70,000 آدمی اس میں شہید ہو گئے تھے. جب اتنے سارے آدمی اس میں شہید ہو جاتے ہیں تو سارے اگر بستی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے تو ان کو کون دفنائے گا بھائی، انہیں کون غسل دے گا، انہیں کون دفنائے گا؟ اس لیے بھی حکم ہے کہ اندر رہو تاکہ جن کے انتقال ہو رہا ہے ان کو غسل دے کے، کفن دے کے، نماز پڑھ کے دفنا سکو. تو ان کے حق بھی ادا کرنا ہے اور بیماروں کی تیمارداری بھی کرنی ہے. اب اگر تعاون کے آنے پر سب چھوڑ چھاڑ کے بستی سے باہر چل جائیں گے تو زندگی درم برم ہو جائے گی، وہاں کے لوگ بیمار الگ پریشان ہو جائیں گے اور دوسرے تیماردار ملیں گے نہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے. تمہارا مسلمان کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ بھائی بیماری از خود کسی کے نہیں لگ سکتی، جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم ہوگا تو بیماری نہیں ہوگی. اور ہر بیماری میں ہم یہ دیکھتے ہیں، بھائی آج کل کینسر کی بیماری بہت پھیل رہی ہے، شوگر کی بیماری عام ہے، بلڈ پریشر کی بیماری عام ہے اور دوسری بیماریاں عام ہیں، لیکن کتنوں کو ہیں کتنوں کو نہیں. وہ تو وہی بات ہے، تقدیر کی بات ہے ساری. اور تقدیر کو آدمی پکا کر لے اور اپنے ایمان کو اس کے اوپر مضبوط کر لے تو کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. آرام سے آدمی رہے، آدمی آیا جائے. بھائی جو خطرناک خطرناک بیماریاں ہیں تو وہاں آخر ڈاکٹر بھی تو وہاں پر ہوتے ہیں، ملازمین بھی تو کتنے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو نہیں ہوتا، اور بعضوں کو ہوتا بھی اور ان کو بھی تو ہوتا جو اسپتال میں نہیں ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ سب قسمت کی بات ہے ساری. جب قسمت کی بات ہے تو نہ کسی مریض سے اس طریقے سے بھاگو، نہ ملازمت چھوڑو، نہ شہر چھوڑو، بس اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے آرام سے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرمائے، صحت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے اگر کوئی بیماری لائق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں پھر وہ صبر کرے تو میں ان دونوں کے عوض میں اس کو جنت دوں گا. حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد آنکھیں ہیں. یعنی اگر کسی کی بینائی جاتی رہے، نابینا ہو جائے، اور آپریشن کے باوجود بھی اس کی بینائی بحال نہ ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے کہ جو اللہ کو منظور ہو مجھے منظور تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو دیکھو جو بینائی جانا ہے وہ تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس پر صبر کرنے کا بھی کتنا بڑا بدلا ہے. یہ بات بزرگوں سے مروی ہے کہ انہوں نے آپریشن ہی نہیں کرایا. ان سے پوچھا کیوں حضرت آپ آپریشن کیوں نہیں کروا رہے، بینائی بحال ہو جائے گی؟ کہا زندگی میں پہلی مرتبہ تو یہ فضیلت مل رہی ہے، میں اسے کھو دوں کیا؟ اور بعض بزرگوں سے یہ سنا کہ وہ کہتے تھے بھائی آپریشن جب کرواؤں گا تو پھر کچھ دیر کے لیے نماز زمین پر سجدہ کر کے پڑھنی نہیں پڑے گی، ڈاکٹر صاحب منع کریں گے. نہیں، اپنے اشارے سے نماز پڑھو، سجدہ مت کرو ورنہ آپریشن خراب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس لیے آپریشن نہیں کروایا کہ بھائی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نماز کا وقت ہو اور میری پیشانی زمین پہ نہ ٹکے. نابینا ہونا گوارا کر لیا، لیکن سجدہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو یہ بزرگوں کے اعلی اعلی درجے کے احوال ہیں، وہ اتنے اعلی درجے کے صابر ہیں کہ جنت پر ایسا یقین ہے کہ وہ آپریشن نہیں کروائیں گے اور جنت لیں گے. آپریشن نہیں کروائیں گے مگر سجدہ کریں گے. اگرچہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اچھا تو ہے نا کہ دیکھو انہوں نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور جنت کے خاطر انہوں نے آپریشن تک کروانا گوارا نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے آفیت پانی چاہیے. آخر دعوانا الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. ہم کو، ہمارے اولاد رسول کو، ہمارے سارے احباب اور تمام حاضرین حضرات اور تمام سامعین اور سامعات، جہاں جہاں جو جو خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سبھی کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ آپ کے حکم حکمت سے اگر کوئی صبر کا موقع آ جائے تو ہمیشہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور مقام صبر ہم کو نصیب فرما. اور جب آپ کی کوئی نعمت ملے یا اللہ تو اس وقت اپنے فضل سے ہم کو شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو مقام شکر پر فائز فرما. یا اللہ ہم سب کو مقام شکر پر فائز فرما اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری بیماریاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی یا اللہ نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.